أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. آمنت بالله، صدق الله العظيم. اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی؟ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہر مادہ نے کیا اٹھایا ہوا ہے، اور ماداؤں کے رحموں کے اندر کیا کمی ہو رہی ہے اور کیا اضافہ ہو رہا ہے، اور ہر چیز اللہ کے ہاں ایک خاص مقدار کے ساتھ ہے۔ وہ جاننے والا ہے چھپی ہوئی چیز کو بھی اور ظاہر چیز کو بھی، وہ بڑائی والا ہے، وہ بالا و برتر ہے۔ تم میں سے جو آدمی چپکے سے بات کرے یا زور سے بات کرے دونوں برابر ہیں، اور وہ آدمی جو رات میں چھپا ہوا ہے اور وہ آدمی جو دن میں سڑک کے اوپر چلا جا رہا ہے دونوں برابر ہیں۔ اللہ ہی انسان کے لیے آگے پیچھے آنے والے فرشتے ہیں جو اس کے سامنے اور پیچھے ہوتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے یہ فرشتے آدمی کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ لوگ خود اپنے اندر تبدیلی نہ کریں، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، اور ان لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ ہی تو ہے جو بجلی تمہیں دکھاتا ہے خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، اور وہی تو ہے جو بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے، اور گرج اسی کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کے خوف سے تسبیح بڑھتے ہیں، اور وہ بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بجلی پہنچتی ہے جس کو چاہے، اور یہ لوگ اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ اللہ زبردست تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ ہی کے لیے حق کو پکارنا ہے، اور اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں وہ ان کی کسی بات کو قبول نہیں کر سکتے، ہاں مگر وہ آدمی اس آدمی کی طرح کہ جس نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں پانی کی طرف اور کہہ رہا ہو پانی سے کہ تو آ جا اور منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ پانی خود بخود اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ اور کافروں کی پکار نہیں ہے مگر گمراہی میں۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا مفہوم و ترجمہ جو آج کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 14 تک کی آیات ہیں، اور اس کے آگے 15ویں آیت ہے جو سجدے کی آیت ہے، وہ ابھی نہیں پڑھتا، اور درس کے آخر میں انشاءاللہ وہ بھی پڑھ کر اس کی بھی ہم تفسیر اور ترجمہ بیان کر دیں گے۔ آج کے درس میں جو آیات پڑھی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے آیت نمبر 7 ہے، اور اس میں کافروں کی یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ کافر طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ کافر کبھی تو کہتے تھے کہ اللہ کو ہمارے سامنے لا کے دکھاؤ، کبھی کہتے تھے کہ فرشتے ہمارے سامنے لا کے دکھاؤ، کبھی کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا، کبھی کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ ایک باغ ہونا چاہیے تھا اور سونے اور چاندی کے ذخیرے ہونے چاہیے تھے، اگر تم نبی یہ برحق ہو تو یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ طرح طرح کے معجزوں کی فرمائش کرتے تھے، حالانکہ بعض معجزے تو ان کو دکھا بھی دیے گئے، جیسا کہ شق القمر ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، اقترابت الساعۃ وانشق القمر پوری صورت ہے جو 27ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ سراپا معجزہ تھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ان کے سامنے تھا، لڑکپن ان کے سامنے تھا، جوانی ان کے سامنے تھی، 40 سال آپ نے ان کے درمیان رہ کر زندگی گزاری، اور سب کا اتفاق تھا کہ یہ آدمی جو ہے سچا ہے، وعدے کو پورا کرنے والا ہے، امانت دار ہے۔ سب کہتے تھے الصادق الوعد الامین، یہ سچا ہے، وعدے کو پورا کرنے والا ہے، امانت دار ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ 40 سال تک جس آدمی کو سچا کہا جاتا رہا اور وعد الامین کہا جاتا رہا، جب اس نے توحید کی اور آخرت کی بات شروع کی تو جناب کبھی اس کو شاعر کہنے لگے، کبھی مجنون کہنے لگے، کبھی جادوگر کہنے لگے، اور پھر طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کرنے لگے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بذات خود معجزہ تھی کہ 40 سال تک آپ وہاں رہے، آپ نے کہیں نہ لکھا نہ پڑھا اور انہی کے درمیان زندگی گزاری، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی زبان سے قرآن مجید کو جاری کر دیا، اور ایسا کلام کہ جس کی مثال لانے سے لوگ عاجز ہو گئے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ کہا گیا فاتو بسورت من مثلی، اس قرآن جیسی ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بذات خود معجزہ تھی، اور آپ جو قرآن مجید پیش کر رہے تھے وہ بھی سراپا معجزہ، اور ایسا معجزہ کہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے، جس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت محفوظ ہے، اور جس کی مثال نہ کبھی پیش کی جا سکی اور نہ آئندہ اس کی مثال پیش کی جا سکے گی۔ اس جیسی کوئی کتاب پوری دنیا میں نہیں ہے جو اتنی پڑھی جا رہی ہو، اور جس کو بچے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بھی معجزہ، قرآن پاک بھی معجزہ، لیکن ان کو نظر آتا نہیں تھا تو اور معجزوں کے یہ بھی دکھاؤ، یہ بھی دکھاؤ، یہ بھی دکھاؤ۔ اب یہ جو دنیا ہے یہ لوگوں کی فرمائشوں پہ نہیں چلتی، یہ جو دنیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے، اس کے ارادے سے چلتی ہے، اس کے فیصلوں سے چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی فرمائشوں پر اپنے نظام کو نہیں چلاتے۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی کے اوپر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ حالانکہ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود معجزہ تھے، قرآن معجزہ تھا، اور بار بار قرآن کہتا تھا کہ اس جیسا قرآن بنا کے لاؤ، اس جیسی ایک سورت لاؤ، یہاں تک کہ آخر میں قرآن نے کہا کہ اس جیسی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، لیکن نہیں لا سکے۔ لیکن یہ تھا کہ باغ دکھاؤ اور جنت دکھاؤ اور فرشتے دکھاؤ۔ اب یہ فرمائشیں کیسے پوری کی جائیں جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں وہ ایمان بالغیب کا مطالبہ فرماتے ہیں، ایمان بشہود کا نہیں۔ یوں تو جب قبر میں جائیں گے سبھی ایمان لے آئیں گے، جتنے منکر ہیں وہ سب ایمان لے آئیں گے، آخرت میں بھی سب مومن ہو جائیں گے، لیکن وہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ ایمان تو وہ معتبر ہے جو نبی کے کہنے پر اور انبیاء کرام علیہ السلام کے کہنے پر ایمان لائے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہو ہے، انبیاء جو ہیں وہ برحق ہیں، ملائکہ برحق ہیں، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، حساب برحق ہے، بدلہ برحق ہے۔ اب یہ عقائد ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام مسلسل دیتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ جتنے عقائد ہیں وہ سارے کے سارے متفق علیہ ہیں، اور کسی بھی نبی کے عقائد کسی دوسرے سے مختلف نہیں ہوتے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ عقائد جو ہیں وہ احکام نہیں ہیں، بلکہ عقائد خبر ہے، اور نبی جب خبر دیتا ہے وہ سچی ہوتی ہے۔ جو خبر حضرت آدم علیہ السلام نے دی، جو خبر حضرت نوح علیہ السلام نے دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، جس نبی نے جو خبر دی وہ سچی۔ تو عقائد سارے کے سارے اخبار ہیں، سب کے سب سچے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ جو خبر دیتے ہیں وہ عقائد میں ہوتی ہے، اور وہ 100% سچی ہوتی ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات بھی دیے گئے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کو اوٹنی کا معجزہ دیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضہ اور عصا کا معجزہ دیا گیا، اور بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کیا معجزہ عطا فرمائیں، اور یہ دوسروں کی یا کافروں کی فرمائش پر یہ کام نہیں ہوتا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من رب، کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی. اللہ تعالی نے فرمایا انما انت منذر، بے شک آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، آپ تو صرف تنبیہ کرنے والے ہیں. منذر، منذر کہا جاتا ہے ڈرانے والے کو، خبردار کرنے والے کو، اور اصل میں انذار کے معنی ہوتے ہیں کہ آگے کوئی چیز ہے، بھئی آگے کھائی ہے، ذرا احتیاط سے جانا، یہ ہے انذار. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفتیں ذکر کی گئی ہیں قرآن مجید کے اندر، اور وہ جگہ جگہ آئی ہیں کہ آپ بشیر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، آپ مبشر بھی ہیں، آپ منذر بھی ہیں. بشیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ بشارت دیتے ہیں کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، اور آپ نذیر اور منذر بھی ہیں کہ آپ ڈراتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے یہ گڑبڑ کی تو اس کے یہ نتیجہ نکلے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منذر ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کافروں کی فرمائشوں پہ نہ توجہ دیں. انما انت منذر، آپ تو ان کو ڈرانے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں، ان کے مستقبل کو بتانے والے ہیں. ولکل قوم ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا ہوتا ہے، یعنی ہم نے ہر قوم میں ہدایت دینے والا بھیجا ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا بھی وہ امی تک آ کر یہ پورا ہوا. اور یہاں یہ بھی میں اب عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو یہ فضیلت عطا کی ہے کہ ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس روئے زمین پر صرف مسلمان واحد قوم ہیں کہ جو تمام انبیاء کو مانتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں. جس طرح ہم اپنے نبی پر ایمان لائے ہیں، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے. تو اصل تو موسوی ہم ہیں، عیسوی تو ہم ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اصل ماننے والے تو ہم ہیں. اب یہ جو باقی قومیں ہیں ان میں کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا. ہم وہ واحد قوم ہیں الحمدللہ کہ جو تمام انبیاء کرام السلام پر مکمل برابر درجے کے ایمان رکھتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسل، ہم رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، سب ہمارے لیے واجب الاحترام. اسی لیے 1400 سال میں آپ کوئی مسلمان ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جس نے کسی نبی کی شان میں گستاخی کی ہو. اب یہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ جناب خاکے بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن کیا آپ کوئی مسلمان دکھا سکتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑائے؟ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، تو مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتا ہے، اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی احترام کرے، ان پر ایمان لائے، ان کی تعظیم اور تکریم کرے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا ہے، یعنی ہر قوم کو کے پاس ہدایت دینے والا آیا ہے، اور یہ آخری زمانے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور ان کی ہدایت قیامت تک باقی رہے گی۔ اور یہ جو ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم میں ہدایت دینے والا ہے، تو اسی سے علماء نے فرمایا کہ بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، قرآن مجید نے بھی ان کا ذکر نہیں کیا، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 124,000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں مختلف علاقوں کے اندر، اور جب نبی چلا جاتا ہے تو صحابہ وہ کام سنبھال لیتے ہیں، صحابہ چلے جاتے ہیں تابعین وہ کام سنبھال لیتے ہیں، تابعین چلے جاتے ہیں تبع تابعین کام سنبھال لیتے ہیں، علماء، صوفیہ، محدثین اور یہ حضرات کام سنبھال لیتے ہیں، اور نبی کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کے احکام آگے پہنچاتے ہیں۔ تو وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا ہے۔ تو کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا، بے شک آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں اس کا بھی علم ہے، اور کائنات کی کہ ایک ایک ذرے کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے کہ ہر مادہ کیا اٹھاتی ہے، ہر مادہ نے کیا اٹھایا ہوا ہے۔ اب دنیا میں اتنی مادائیں ہیں انسانوں کے اندر، عورت کہتے ہیں اس کو، اور مختلف عورتیں، اور ان میں کس کو حمل ٹھہرا ہوا ہے، کس کو حمل ٹھہرا ہوا نہیں ہے، کس کے حمل میں کمی ہو رہی ہے، کس کے حمل میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے تو انسان ہے۔ لیکن مادہ صرف انسان کے اندر تو نہیں ہوتی، بلکہ جتنے بھی حیوانات اور جاندار چیزیں ہیں ان کے اندر نر اور مادہ، بلکہ درختوں کے اندر بھی نر اور مادہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے کہ ہر مادہ کیا اٹھاتی ہے، کیا اٹھائے ہوئے ہے۔ وما تغیز الارحام وما تزداد، اور رحم کیا کمی کر رہے ہیں اور ان میں کیا اضافہ ہو رہا ہے۔ کائنات کے اندر خواتین ہیں اور مادائیں ہیں، ان کے رحم میں کیا کمی ہو رہی ہے، کیا اضافہ ہو رہا ہے، یہ علم کلی استغراقی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کو ہے۔ قرآن مجید کی سورہ قرآن مجید کے سورہ کی سورہ لقمان میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ کے ہاں پاس ہے، وینزل الغیث، اللہ تعالی بادلوں کو، بارش کو نازل کرتا ہے، ویعلم ما فی الارحام، اور اللہ جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کسی انسان کو پتا نہیں کہ کل کیا ہوگا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی انسان کو علم نہیں کہ اس کی موت کس زمین میں آئے گی، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس پر بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اب تو جی الٹرا ساؤنڈ ایجاد ہو گیا، اور الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ رحم میں کیا ہے۔ اب حالانکہ قرآن نے رحم کا ذکر نہیں کیا، ارحام کا ذکر کیا ہے، صرف ایک مادہ کا ذکر نہیں کیا، کل انثی۔ اب کون ہے کہ جس کو کائنات کی ہر مادہ کا پتہ ہو، ہر مادہ کے رحم کا علم ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کوئی نہیں۔ کسی ایک مادہ کو لے کر آپ نے اسباب کے ذریعے سے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے، یا کشف کے ذریعے سے، فرض کر لو، یا کسی اور ذریعے سے اس کا پتہ بھی چلا لیا تو وہ تو ایک جزی کا پتہ چلا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے جو علم ہوتا ہے وہ کلی ہوتا ہے، استغراقی ہوتا ہے، محیط ہوتا ہے، بلا اسباب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کلی ہوتا ہے کہ کائنات میں کس کس رحم کے اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم استغراقی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی اس کی عمر کیا ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، وہ اس دنیا میں کیا کچھ کرے گا، شقی ہوگا یا سعید ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، انسان کو جو علم ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے، اسباب کے ذریعے سے، اور وہ بھی کلی نہیں ہوتا بلکہ جزی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایک ایک مادہ کا علم ہے، اس کو قرآن میں فرمایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے کہ ہر مادہ کیا اٹھاتی ہے، یعنی اس کو کیا حمل ٹھہرا ہوا ہے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور رحموں میں کیا کمی ہو رہی ہے اور کیا اضافہ ہو رہا ہے۔ وکل شیء عنده بمقدار، اور ہر چیز اللہ کے ہاں ایک خاص مقدار کے ساتھ ہے، ہر چیز اللہ کے ہاں ایک خاص مقدار میں ہے۔ کتنے انسانوں کو بھیجا جائے گا، ان میں کتنے لڑکے ہوں گے، کتنی لڑکیاں ہوں گی، کتنے نر ہوں گے، کتنے مادہ ہوں گے، کون سا کب تک رہے گا، ایک ایک چیز لوح محفوظ میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قدرت سے ہوتی ہے، اس کی مشیت سے ہوتی ہے، اس کے فیصلے سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا گیا ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتہ جو گرتا ہے، نہیں گرتا ہے کوئی پتہ مگر اللہ جانتا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور دانہ جو زمین کی تاریکیوں میں اندر چھپا ہوتا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ ولا رطب ولا یابس، اور کوئی تر چیز اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، مگر سب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں بھی لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتی ہے، اس کی مشیت سے ہوتی ہے، اس کے فیصلہ کن سے ہوتی ہے، کائنات کی ایک ایک چیز پر اس کی حکمرانی۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَار، اور ہر چیز اللہ کے ہاں ایک خاص مقدار کے ساتھ ہے۔ آگے آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے 4 صفات ذکر کی، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ چھپی ہوئی چیزوں کو اور کھلی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے، عالم الغیب چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا، اور شہادہ کہتے ہیں کھلی ہوئی چیز کو، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے، جو کھلی ہوئی چیز ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ الکبیر المتعال، وہ کبریائی والا ہے، بالا و برتر ہے، کبریائی والا ہے، اسی لیے نماز میں آپ بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور جب سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلی، میرا پروردگار، میں اپنے پروردگار کی پاکی بیان کرتا ہوں جو بالا و برتر ہے۔ تو جو مفہوم ہے اعلیٰ کا وہی مفہوم ہے متعال کا۔ تو قرآن مجید میں فرمایا گیا عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ جاننے والا ہے چھپی ہوئی چیز کو، کھلی ہوئی چیز کو، بڑائی والا ہے، بالا و برتر ہے۔ آگے آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے کہ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، تم میں برابر ہیں وہ لوگ جو چپکے چپکے باتیں کر رہے ہوں اور وہ لوگ جو زور سے بات کر رہے ہوں۔ ومن هو مستخف باللیل، اور وہ لوگ جو رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے ہیں۔ وسارب بالنہار، اور جو دن کی روشنی میں چلے جا رہے ہیں۔ کوئی آدمی چپکے چپکے بات کرے تو وہ چپکے چپکے اس کے لیے چپکے چپکے ہے، دوسرے کے لیے چپکے چپکے ہے، لیکن اللہ جو ہے اس کے لیے نہ چپکے ہے اور نہ زور سے ہے، وہ ایک ایک چیز کو جانتا ہے۔ بلکہ آپ زبان سے نہ بھی کہیں تو دل کے اندر جو آپ کے بات آ رہی ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، علیم بذات الصدور، سینوں کی باتوں کو اللہ تعالی جاننے والا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا اللہ کو پتہ نہیں ہوگا جس کو اس نے خود پیدا کیا ہے؟ وہو اللطیف الخبیر۔ تو فرمایا سواء منکم من اسر القول، تم میں برابر ہیں وہ لوگ جو بات چھپا کر کریں، ومن جہر بہ، اور وہ جو زور سے بات کریں، ومن ہوا مستخف باللیل، اور وہ جو رات میں چھپے ہوئے ہیں، رات کی تاریکی میں، گھر کے اندر، بڑے کمرے کے اندر چھوٹا کمرہ، اس چھوٹے کمرے کے اندر تہخانہ، تہخانے کے اندر کمبل اوڑھ کے جو کچھ آپ حرکت کر رہے ہیں یا جناب سوچ رہے ہیں وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ومن ہوا مستخف باللیل، اور جو رات میں چھپا ہوا ہے، وسارب بالنہار، اور جو دن میں چلا جا رہا ہے۔ سارب کہتے ہیں اس آدمی کو جو سیدھے راستے کے اوپر چلا جا رہا ہو۔ اب جب ایک آدمی دن میں راستے پر جائے گا تو ہر شخص اس کو دیکھ رہا ہوگا، ادھر والے بھی ادھر والے بھی۔ تو جو آدمی دن کی روشنی میں راستے پر جا رہا ہے وہ، اور وہ آدمی جو رات کی تاریکی میں کوٹری کے اندر، تہخانے کے اندر اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے ہاں دونوں برابر۔ اور یہی بات قرآن مجید میں سورہ ہود کے اندر بھی ارشاد فرمائی گئی، 11 پارے کے آخر میں فرمایا گیا کہ، کہاں گئے بھائی حافظ صاحب ہمارے، الا انہم حین یسنون صدورہم لیستقفو من، الا حین یستقشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ خبردار، جس وقت میں لوگ اپنا سینہ موڑتے ہیں، چپ اس طرح، جس وقت میں لوگ اپنا سینہ موڑتے ہیں، الا انہم یسنون صدورہم لیستقفو من، جو اپنا سینہ موڑتے ہیں تاکہ آپ سے چپ سکے، الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار جس وقت میں لوگ اپنے کپڑے سے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو بھی اللہ جانتا ہے کہ چپکے چپکے کیا کر رہے ہیں اور ظاہر میں کیا کر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی بات فرمائی گئی کہ ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، کہ جو رات میں چھپا ہوا ہے اور جو دن میں چلا جا رہا ہے، دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ اور اسی لیے صوفیہ جو ہیں وہ تجویز کرتے ہیں مراقبہ رؤیت، کہ یہ مراقبہ کرو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا آدمی نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا آدمی نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ سورۃ العلق کے اندر، اقرأ بسم ربک کے اندر یہ آیت ہے کہ الم یعلم بأن اللہ یرا۔ اس پر ایک واقعہ یاد آتا ہے مجھے ہمیشہ۔ ایک بزرگ تھے تو ان کے کئی مرید تھے، اور ایک مرید سے ان کو بہت زیادہ محبت تھی، باقی بھی ان کے مرید تھے۔ تو باقی مرید جلتے تھے کہ حضرت کو اس سے بڑی محبت ہے، حالانکہ دیکھنے میں وہ کوئی بہت زیادہ عبادت کرتا ہوا نظر نہیں آتا تھا۔ تو ایک دن شیخ نے اپنے سب مریدوں کو ایک ایک چھری دی اور ایک ایک مرغی دی، اور کہا کہ بھائی یہ چھری یہ مرغی، اور ایسی جگہ جا کر اس کو ذبح کرو جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ سب لوگ چلے گئے، پھر اس کے بعد ہر ایک اپنا مرغی ذبح کر کے لے آیا۔ تو پوچھا، جی میں تہخانے میں چلا گیا تھا، میں پہاڑ کے پیچھے چلا گیا تھا، میں غار میں چلا گیا تھا، اب وہ جو آدمی تھا جسے حضرت محبت کرتے تھے وہ آ گیا اور وہ زندہ ہی مرغی لے آیا. حضرت نے فرمایا تم نے مرغی زبانی کی؟ کہا آپ نے فرمایا تھا کہ ایسی جگہ جا کر ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو, اور آپ ہی نے تو مجھے سکھایا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا, کہ آدمی نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. فرمایا یہی بات ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اس شخص سے. اسی لیے یہ فیصلہ کرنا کہ ہم میں سے کون زیادہ نیک ہے یہ بہت مشکل ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. قرآن نے اس کو فرمایا لا تزکو انفسکم ہوا اعلم بمن اتقا, اپنے آپ کو پاکیزہ قرار مت دو, اللہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر کو جو تم پر فضیلت ہوئی ہے یہ زیادہ نمازوں اور روزوں کی وجہ سے فضیلت نہیں ہوئی, ولیکن بشیء وقر فی القلب, لیکن یہ اس چیز کی وجہ سے جو ان کے دل کے اندر جمی ہوئی ہے, وہ ایمان, توحید, اللہ تعالی پر مکمل ایمان, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اب جو آج اس آدمی کا یہ حال ہو تو اس کو تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ ہے, وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, یہ عقیدہ جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی ہمارے اعمال کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا. اسی کو احسان کہا گیا حدیث جبریل میں, الاحسان ان تعبد اللہ کانک ترا, ہر کام اچھے طریقے سے کرو, حسین طریقے سے, اور اس طریقے سے کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کیونکہ اگر اللہ اس طریقے سے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, کیونکہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہاں بھی یہ بات فرمائی گئی کہ تم میں سے برابر ہیں وہ لوگ جو بات چپکے چپکے کر رہے ہوں یا زور سے کر رہے ہوں, اور وہ لوگ جو رات میں چھپے ہوئے ہیں اور جو دن میں چلے جا رہے ہیں. اور اگر لفظوں کے اعتبار سے کریں تو یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے, بلکہ یہی زیادہ بہتر ہے, کہ تم میں برابر ہے وہ آدمی کہ جو چپکے چپکے بات کرے اور جو زور سے بات کرے, دونوں برابر ہیں. اور وہ آدمی جو رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہے اور وہ آدمی جو دن کی روشنی میں چلا جا رہا ہے. آگے جو آیت نمبر 11 ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی نے ہر مومن کی حفاظت کے لیے فرشتے متعین کیے ہوئے ہیں, بلکہ ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے متعین ہیں. اور دن کے فرشتے علیحدہ ہیں, رات کے فرشتے علیحدہ ہیں, اور ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ فرشتے جمع ہوتے ہیں فجر کی نماز کے اندر اور عصر کی نماز کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ, اللہ کے لیے فرشتے ہیں, بلکہ انسان کے لیے فرشتے ہیں جو آگے پیچھے آتے ہیں, من بین یدیہ ومن خلفہ, انسان کے آگے بھی اور انسان کے پیچھے بھی, یحفظونہ من امر اللہ, اور یہ فرشتے آدمی کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. یہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو ہمارے کرامن کاتبین تو ہیں ہی ہیں کہ دو فرشتے ہیں, ایک نیکی لکھتا رہتا ہے اور ایک گناہ لکھتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں جنات سے, جراثیم سے, اور طرح طرح کی چیزوں سے. اور یہ جو ہم زندہ رہتے ہیں, حالانکہ چاروں طرف شیاطین ہیں, جنات ہیں, وہ ہمیں اچک کے لے جائیں, چاروں طرف جراثیم طرح طرح کے پھیلے ہوئے ہیں, ان سے ہماری حفاظت کرتے ہیں. یہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں. اور جب وقت آتا ہے موت کا, اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں, اور وہ جو جنات ہیں یا جراثیم ہیں یا اور چیزیں ہیں وہ انسان کے اوپر حملہ آور ہو کے انسان کو ختم کر دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لہو معقبات من بین یدیہ, انسان کے لیے آگے پیچھے آنے والے فرشتے ہیں, من بین یدیہ و من خلفہ, جو آدمی کے سامنے بھی ہوتے ہیں پیچھے بھی ہوتے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، اور وہ آدمی کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں۔ اب ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اور تعداد کا کچھ پتہ نہیں کہ کتنی بڑی تعداد ہے جو آگے پیچھے دائیں بائیں حفاظت کرتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ یقین نہیں آتا کہ یہ بچ گیا ہوگا، لیکن بچ جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں جی فرشتوں نے بچا لیا اس کو۔ اردو میں بھی ایک محاورہ ہے، جی فرشتوں نے بچا لیا اس بچے کو، تو فرشتوں نے اٹھا لیا بچا لیا۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ فرشتے آدمی کی حفاظت کرتے ہیں، آدمی کے لیے آگے پیچھے آنے والے فرشتے ہیں جو اس کے سامنے اور پیچھے ہوتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ آگے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی چیزیں خود تبدیل نہ کریں۔ اور یہ بڑی وہ بات ہے جو مشہور بھی ہے، اور اس کے لیے شعر بھی بڑا مشہور ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو انسان اگر نیکی کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کے راستے کھول دیتے ہیں، اور اگر انسان خدا نخواستہ نعوذ باللہ برائی کی طرف بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ برائی کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلی آزادی ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے۔ چنانچہ آپ نیکی کا راستہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ اس کا راستہ کھول دیں گے، اور خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی آدمی برائی کا راستہ کھول چاہے، اللہ تعالیٰ برائی کا راستہ کھول دیتے ہیں اس کے۔ آدمی کو اختیار دیا گیا ہے، جبھی تو جزا اور سزا ہے، بھرپور اختیار ہے آپ کو، آپ اپنے اختیار سے نیکی کرتے ہو، آپ اپنے اختیار سے برائی کا راستہ اختیار کرتے ہو۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ارادے اور آپ کے مقصد اور آپ کے عمل کے مطابق اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے جنت میں جانا چاہے تو بہت آسان ہے، اور نعوذ باللہ جہنم میں کوئی جانا چاہے وہ بھی بہت آسان ہے۔ اب آدمی خود اپنی حالت بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر اختیار دیا ہے۔ اس کو فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتے، حتی یغیروا ما بانفسهم، یہاں تک کہ وہ اپنی چیزوں کو خود تبدیل کریں۔ واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، یعنی عذاب کا ارادہ کر لیتے ہیں، فلا مرد له، تو اس کو دور کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وما لهم من دونه من وال، اور لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، اور برائی کا ارادہ اللہ تعالیٰ کب کرتے ہیں؟ ظاہر اسی وقت کریں گے جب خود آدمی اپنا برا چاہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ظالم تو نہیں ہے۔ اگر آدمی نیکی کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ نیکی کے راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، لیکن اگر آدمی اور لوگ برائی ہی پر آمادہ ہوں تو، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کے ساتھ اگر برائی کا ارادہ کر لیں، فلا مرد لہ، تو اس کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔ وما لهم من دونه من وال، اور لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، اللہ ہی تو ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف اور امید کے ساتھ۔ بجلی چمکتی ہے، ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں بجلی گر نہ جائے، اور گر بھی جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کسان اور جناب دیہات اور دوسری جگہوں میں، شہروں میں بھی بجلی دیکھ کر لوگوں کو یہ امید ہوتی ہے کہ شاید اب باران رحمت ہوگی، گرمی کم ہو جائے گی، پانی ہمیں مل جائے گا، تو یہ بجلی جو ہے یہ ایک طرف خوف کی بھی علامت ہوتی ہے اور دوسری طرف امید کی بھی علامت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا, اللہ ہی تو ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف اور امید کے ساتھ. اس سے خوف بھی پیدا ہوتا ہے کہ گر نہ جائے, اور امید بھی پیدا ہوتی ہے کہ اس کے بعد باران رحمت برسے گی. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ, اور اللہ اٹھاتا ہے بھاری بادلوں کو. اللہ اٹھاتا ہے بھاری بادلوں کو. آپ نے ٹینکر دیکھے ہوں گے پانی کے لانے والے, اب اللہ تعالیٰ کے ٹینکر دیکھو کہ جناب وہ سمندر سے ٹنوں پانی اٹھایا جاتا ہے اور آپ کے سر کے اوپر سے گزارا جاتا ہے ان کو, اور ٹنوں پانی ہوتا ہے بادلوں کے اندر, بھاری بادل ہوتے ہیں. ان بھاری بادلوں کو جناب ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک پانی کے ایک بڑے ذخیرے کو سمندر سے اٹھا کر دور دراز منتقل کیا جاتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ, اور اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے بھاری بادلوں کو, یعنی بھاری بادل جو ٹنوں پانی اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پیدا کرتا ہے, اٹھاتا ہے ان کو اور پھر آگے پہنچاتا ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ, اور گرج اللہ تعالیٰ کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے. یہ رات گرج کو بھی کہتے ہیں, اور کئی مفسرین نے لکھا کہ رات ایک فرشتے کا نام ہے کہ جو ان فرشتوں کا نگران ہے جو بادلوں اور کڑک اور گرج کو کنٹرول کرتے ہیں. تو وہ جو فرشتہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کرتا ہے, اور اگر گرج سے یہ بادلوں ہی کی گرج مراد لی جائے تو اس کا بھی امکان ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ جو گرج ہوتی ہے بادلوں کی, اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہوتی ہے, اگرچہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور یہ بات قرآن مجید میں ایک اور جگہ میں بھی ہے, اِم مِن شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو. یہ جناب لکڑی ہے, یہ در دیوار ہے, اور یہ پتھر ہیں, یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, قرآن مجید میں ہے. اور آگے قرآن کہتا ہے وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو, لیکن تم ان چیزوں کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے. تو یہ جو بادلوں کی گرج ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ, اور گرج اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ, اور فرشتے بھی اللہ کے خوف سے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ, اور اللہ تعالیٰ کڑکنے والی بجلیوں کو بھیجتا ہے. فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ, اور اللہ تعالیٰ یہ بجلی بھیج دیتا ہے جن پر چاہتا ہے, جہاں چاہتا ہے وہ بجلی گرتی ہے, اور جب بجلی گرتی ہے تو وہ علاقہ یا وہ لوگ یا وہ جگہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ, اور حال یہ ہے کہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے, اور جناب اس کی صفات کیسی ہیں, حالانکہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آ رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کڑکنے والی بجلیوں کو بھیجتے ہیں, اور یہ بجلیاں پہنچتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چاہے, جہاں جن کو اللہ تعالیٰ چاہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ, اور حال یہ ہے کہ لوگ اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ, اور اللہ تعالیٰ زبردست تدبیر والا ہے. اللہ تعالیٰ زبردست تدبیر والا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ایسی تدبیر کرتا ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. قرآن مجید میں ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ, لوگوں نے بھی تدبیر کی, اللہ نے بھی تدبیر کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے والوں میں بہترین ہے. وقت تو زیادہ ہو گیا, لیکن ایک بات آخری, سورة النحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے عجیب ایک نقشہ کھینچا ہے. قرآن میں فرمایا قد مکر الذین من قبلہم, جو پہلے لوگ تھے انہوں نے بڑی تدبیریں کی. فأت اللہ بنیانہم من القواعد, تو اللہ تعالیٰ ان کی عمارتوں کے بنیادوں میں چلا گیا, وہاں پہنچ گیا. فأت اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم, تو اوپر سے چھت گر پڑی, چاروں طرف پہرے دار مقرر کیے ہوئے تھے کہ کوئی ہم تک نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو زمین ہی چھٹ گئی, وہاں سے نیچے چلے گئے, دھس گئے. جیسے زلزلے آتے ہیں بڑی بڑی عمارتیں زمین کی دھس جاتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ بڑی سخت تدبیر کرنے والا ہے, اس کی تدبیر سے بچنا ممکن نہیں. تو فرمایا وہو شدید المحال, اور اللہ تعالیٰ زبردست تدبیر کرنے والا ہے. یہ آیت نمبر 13 تک آج ہوا ہے, دوبارہ اس کا ترجمہ سن لیجئے کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی, اے نبی آپ تو ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا بھیجا جاتا ہے, اللہ جانتا ہے کہ ہر مادہ کیا اٹھائے ہوئے ہے اور رحموں کے اندر کیا کمی ہو رہی ہے, کیا اضافہ ہو رہا ہے, اور ہر چیز اللہ کے ہاں ایک خاص مقدار کے ساتھ ہے. وہ جاننے والا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو, کھلی ہوئی چیزوں کو, بڑائی والا ہے, بالا و برتر ہے. تم میں سے برابر ہے وہ آدمی جو چپ کے بات کرے یا زور سے بات کرے, اور وہ آدمی جو رات میں چھپا ہوا ہے, اور وہ جو دن میں سڑک پر چلے جا رہا ہے. اللہ کی طرف سے انسان کے لیے کچھ فرشتے ہیں جو یکے بعد دیگرے آتے ہیں, آدمی کے سامنے بھی, آدمی کے پیچھے بھی, اور وہ آدمی کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم کی بنا پر. اور بے شک اللہ کسی قوم کی چیزوں کو نہیں تبدیل کرتا جب تک کہ وہ تبدیل کریں ان چیزوں کو جو ان کے اپنے ساتھ ہیں. اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا, اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. اللہ ہی تو ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف اور امید کے ساتھ, اور وہ اٹھاتا ہے بھاری بادلوں کو, اور گرج اللہ تعالی کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے, اور فرشتے بھی اس کی خشیت سے, اور اللہ کڑکنے والی بجلیوں کو بھیجتا ہے, اور یہ بجلیاں گرتی ہیں جن پر اللہ تعالی چاہے. اور حال یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں, اور اللہ زبردست تدبیر کرنے والا ہے. دعا کر لیجئے. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من غضبك والنار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.